بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی 29ویں حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے ابواب خیر. سماعت فرمائیے.
احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ صدق الله العظيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال الا ادلك على ابواب الخير الصوم جنة والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار وصلاه الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال الا اخبرك بملائكه ذلك كله. فقلت بلى يا رسول الله. فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وانا لمعاقذون بما نتكلم به. فقال ثقلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. رواه الترمذی رحمه الله وقال حدیث حسن صحیح. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. میں نے آج جو دو آیات سورہ حجرات کی تلاوت کی ہیں وہ اس اعتبار سے کہ ان آیات میں فرق کیا گیا ہے اسلام اور ایمان. کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ بدو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے, ہم مسلمان ہو گئے. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی ایک ایمان ہے قانونی زبان سے اقرار, اور ایک ایمان ہے حقیقی, وہ ہے جو دل میں داخل. لیکن فرمایا اگر تم اس حال میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے جزا میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا. اور یہ اس لیے کہ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. البتہ اگر تم جاننا چاہو کہ مومن کون ہوتا اللہ کے نزدیک, تو مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یعنی وہ تصدیق القلب جو ہے وہ یقین قلبی کی شکل اختیار کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ صرف یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اصل میں اسلام کی جو حقیقت ہے اور اس کے جو مختلف مظاہر ہیں، ان میں جو درجہ بندی ہے، اس کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں مختلف مواقع پر بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک آیت جو ہے سورہ مائدہ کی بڑی اہم ہے، جب شراب کی حرمت کا آخری حکم آیا تو بہت سے حضرات، بہت سے صحابہ جو ہیں پریشان ہوئے کہ اس سے پہلے جو ہے اشارات تو آ گئے تھے، یہ پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں فرما دیجئے کہ ان میں گناہ بھی ہے، کچھ خیر بھی ہے، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ خیر سے بہت بڑھ کر ہے، تو اسی وقت ہمیں چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ پھر ایک اور اشارہ آ گیا تھا، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے۔ اب آخری حکم جو آیا ہے اس کے انداز بھی بڑے تیکھے ہیں، حلل تو منتہون بعد آتے ہو گے نہیں ابھی، تو بہت تشویش ہوئی صحابہ کو کہ ہم شراب پیتے رہے اور اتنا عرصہ ہمیں گزر گیا۔ تو یہ میں آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو ہر خلیے میں، جسم کے ہر سیل میں شراب کے اثرات پہنچ چکے ہیں، اب گویا کہ کیسے نجات ہوگی۔ اس پر آیت اتری کہ کوئی حرج نہیں ہے، جو لوگ ایمان اور اسلام پر عمل کرتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے، وہ جو کچھ کھاتے پیتے رہے اس کے حرمت کے آخری حکم کے آنے سے پہلے، ان پر کوئی حرج نہیں۔ اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، جب تک کہ وہ تقوا کی روش پر رہے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ثم متقوا و آمنوا، پھر اور تقوا کیا اور ایمان لے آئے، یعنی اسلام کا پہلے تھا معاملہ جس کے ساتھ عمل صالح ایک علیحدہ کیٹیگری کی حیثیت سے تھی، اب ایمان حقیقی ہے تو عمل اس کے تابع ہو گیا۔ ثم تقوا، پھر اور تقوا ہوا، فاحسنوا، اور وہ احسان میں داخل ہو گئے۔ تو گویا کہ اسلام، ایمان، احسان، تین درجے، اور یہ ہم حدیث جبرائیل میں پڑھ چکے ہیں۔ اب یہی دین کی حقیقت جو ہے، اس کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو ایک طویل حدیث ہے، اس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور اسی کا تقریباً یہ خلاصہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ طویل حدیث تو میں نے اسی لیے حدیث جبرائیل کے ساتھ ہی اس کا بیان آپ کے سامنے کر لیا تھا، اس لیے کہ وہ دونوں حدیثیں میرے نزدیک دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور اس کے جو اجزاء ہیں ان کی آپس میں کیا نسبت ہے ان کو سمجھانے کے لیے دونوں حدیثیں نہایت اہم ہیں، نہایت جامع ہیں۔ اب اگرچہ وہ طویل حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں بھی ہے، بزار میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور پھر ترمذی شریف میں بھی ہے، اور امام ترمذی کا قول اس کے ساتھ بھی یہ آتا ہے کہ حدیث الحسن صحیح۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس حدیث کو چھوڑ کر امام نووی نے یہ اس کا خلاصہ جو ہے والی چھوٹی حدیث کیوں بیان کی، راوی اس کے بھی معاذ بن جبل ہے، اس کے بھی معاذ بن جبل ہے، اس کو بھی ترمذی نے روایت کیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ان کا کہنا ہے کہ حدیث الحسن صحیح۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ امام نووی ایک مختصر کتاب مرتب کر رہے تھے، لہذا اس میں انہوں نے وہ طویل حدیث کے بجائے اس کا جو اہم ترین موضوع جو ہے وہ اس مختصر حدیث میں آ گیا، اس لیے اسے اس کے انہوں نے شامل کیا ہے، واللہ اعلم۔ اب اس حدیث کے اندر دیکھیے ایک پس منظر جو ہے اس کا واقعاتی، وہ اس طویل حدیث میں ہے۔ میں وہ پوری حدیث کا متن تو نہیں پڑھ سکتا، میں اس کا آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں، اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث مجھے اس لیے بہت پیاری معلوم ہوتی ہے کہ دور نبوی کا ایک واقعہ ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے کہ ہم خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسے تصویر لفظی کہا جاتا ہے، لفظ میں کسی چیز کا نقشہ کھینچ دینا، تصویر کھینچ دینا۔ وہ روایت کا کیا پس منظر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو ایک روز ایسا ہوا کہ رات بھر سفر کرتے رہے تھے، اس لیے کہ وہاں تو گرمی میں شدید میں سفر جو ہے وہ رات ہی کو ہو سکتا تھا، دن میں جب تمازت ہوتی ہے اور صحرا بھی نیچے سے آگ اگل رہا ہے اوپر سے جو سورج وہ آگ برسا رہا ہو تو پھر وہاں سفر ممکن نہیں ہوتا. تو رات بھر سفر کر کے جب فجر کا وقت ہو گیا تو پڑاؤ کیا اور حضور نے نماز پڑھائی. فجر کی نماز حضور نے ہماری امامت فرمائی, ہم نے نماز ادا کی. پھر لوگ سوار ہو گئے اپنی سواریوں پر کہ سورج کے تیز ہو جانے تک, دھوپ کے تیز ہو جانے سے پہلے پہلے جتنا مزید سفر قطع ہو جائے وہ سفر کر لیں. جب دھوپ تیز ہو جائے گی تبادت سخت ہو جائے گی تب تو رکنا پڑے گا. لیکن اب ہوا یہ کہ چونکہ ساری رات کے جاگے ہوئے تھے اور فجر کا وقت خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نسیم سحری جو ہے تھپکتی ہے انسان کو, تھپک تھپک کر سلاتی ہے. عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ کوئی مریض کسی درد میں مبتلا ہو, ساری رات جاگ کر ہے, صبح کے وقت اسے کچھ نہ کچھ سکون حاصل ہوتا ہے, وہ تھوڑی دیر سو لیتا ہے. تو تمام صحابہ جو ہے وہ اونگنے لگے اپنی اونٹنیوں پر بیٹھے ہوئے. اونٹنیوں کو آزادی مل گئی, انہوں نے چلتے چلتے ادھر کو درخت دیکھا, کیکر کا اس میں منہ مار لیا, رک گئی, ناشتہ کر لیا اور ادھر دیکھا ادھر مار لیا. تو گویا کہ وادی کے پوری چوڑائی میں لشکر پھیل گیا, سواریاں چل بھی رہی ہیں اور اپنا یہ ناشتہ بھی کرتی جا رہی ہیں, اوپر سوار جو ہے اونگنے انہیں پتہ نہیں. تو لشکر جو ہے وہ متفرق ہو گیا. اس حال میں حضرت معاذ ابن جبل نے ایک خاص, کیونکہ بات تھی جو بعد میں کھلتی ہے, حضور کے ساتھ ساتھ آپ لگے رہے, جاگتے بھی رہے, سوئے نہیں, اونگے نہیں, اور دیکھتے رہے کہ حضور کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ اپنی اونٹنی چلاتے رہے. یہاں تک کہ حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی اور وہ بدک گئی. اس کی وجہ سے کیونکہ قریب تھی اونٹنی حضور کی, وہ بھی بدک گئی. اب حضور نے اپنے حوضج کا پردہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا کہ سوائے معاذ کے آس پاس کوئی ہے ہی نہیں. تمام مسلمان جو ہے, تمام صحابہ جو ہے, وہ تو ادھر ادھر بکھرے ہوئے. تو آپ نے آواز دی, یا معاذ, رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے عرض کیا, لبیک یا رسول اللہ, میں حاضر. فرمایا, ادھر دور اور نزدیک آ جاؤ, اور نزدیک آ جاؤ. تو قریب ہو گئے, یہاں تک کہ دونوں کی اونٹنیاں ایک دوسرے سے مس کرنے لگی, رگڑنے لگی ایک دوسرے. اب حضور نے فرمایا, میرا گمان نہیں تھا کہ لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے, اس کا پس منظر کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہر وقت دشمن تو طاق میں تھا حضور کی زندگی لینے کے لیے. منافقین خاص طور پر طاق میں تھے, وہ جو اپنے ہوتے ہیں بظاہر اپنے ہیں. چنانچہ تبوک سے واپسی کے دوران یہ واقعہ ہوا کہ کچھ منافقین جو ہے ایک گھاٹی کے اندر, تنگ گھاٹی میں جس میں ایک وقت میں ایک ہی اونٹ گزر سکتا ہے, وہاں چھپ کر بیٹھ گئے کہ حضور کا اونٹ جب یہاں سے گزرے گا ہم حملہ کریں گے, حضور کو قتل کر دیں گے. محاسبہ یہ واقعہ ہوا ہے, اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو حضور کو تعجب ہوا کہ لوگ یعنی مجھ سے اتنے فاصلے پر ہیں, گویا کہ انہیں خیال نہیں ہے کہ وہ میرے آس پاس رہیں حفاظت کے لیے. اب یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ دوسروں پر تنقید کرتا, جی ٹھیک ہے حضور, یہ تو لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے, مجھ کو خیال ہی نہیں ہے لوگوں کو, تاکہ اپنے نمبر بھی بنائے. میں تو دیکھیے آپ کی سواری کے ساتھ اپنی سواری کو جوڑے چلا آ رہا ہوں. لیکن حضرت معاذ کو صحابی تھے, انہوں نے کہا حضور معذرت پیش کی لوگوں کی طرف سے, لوگ رات بھر کی بے خوابی کی وجہ سے اونگ گئے. تو حضور نے فرمایا, اب یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ نے بھی اپنے سپر ہیومن ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا. وانا کنت ناعس, ہاں میں بھی اونگ رہا تھا. حضور کے الفاظ, میں بھی اونگ رہا تھا. اب حضرت معاذ نے, اب جس لیے لگے رہے تھے ساتھ کہ حضور سے خاص سوال خلوت میں کرنا ہے, بالکل جب انہوں نے دیکھا اس وقت حضور کے ساتھ خلوت بھی میسر آ گئی, کوئی ہے ہی نہیں اب, اور حضور خاص طور پر اس وقت خوش بھی ہے مجھ سے کہ میرا یہ ساتھی جو ہے اس طرح جاگتا ہوا میرے ساتھ چلتا آ رہا. اس پر انہوں نے سوال کیا, وہ یہاں سے اب یہ حدیث شروع ہو رہی ہے. یہ سارا پس منظر میں نے بیان کیا اس حدیث کا جو طویل ہے, وہ اگرچہ اس میں اربعین نووی شامل نہیں ہے, مجھے تو یہ بہت پیاری ہے. اس کے اندر جو بھی میں نے نکات آپ کے سامنے بیان کیے, تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ حضور کی صحبت میں, اور اس کے بعد سوال جواب ہوئے. اس کا خلاصہ یہاں ہے, قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار. اب میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے، آگ سے دور کر دے. قال لقد سألت عن عظیم، آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے. یہ گویا تحسین کا کلمہ، شاباش، تم نے وہی بات پوچھی جو حقیقت پوچھنی تھی. اس طویل حدیث میں الفاظ ہے بخن بخن، یہ عربوں کا ایک کلمہ ہے کسی کی تحسین کے لیے، تم نے بہت اچھا کہا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب، تو بہت کی بے آ گئی، خوب کا خے آ گئی، تو بخن بخن تم نے بہت اچھا پوچھا ہے. لقد سالت بشئ عظیم ثلاث مرات، حضور نے تین دفعہ فرمایا تم نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے، بڑا عظیم سوال کیا ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِّيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یہ بات جو بہت بڑی ہے، آسان بھی بہت ہے، اس کے لیے جس کو اللہ آسان کر دے، توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی. لیکن یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جس پر اس کا فضل ہو جائے، اس کے لیے بہت آسان ہے. وہ کیا ہے؟ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ شرک جو ہے اور عبادت، یہ کس قدر جامع الفاظ ہے. عبادت پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت مطلق، اس پر تفصیل سے گفتگو ہم کر چکے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر. ہاں کبھی خطا ہو جائے تو توبہ کر لی جائے، دعا کر لی جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے، لیکن یہ نہیں کہ مستقلا کسی ایک گناہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے مستقل طور، جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے. حج بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، سودی کاروبار بھی ہے. اب یہ سودی کاروبار جو ہے، یہ تو باقی ہر شے کی نفی کر دے گا. تو تعبد اللہ لا تشرک بھی، اور شرک، شرک فی ذات بھی ہے، شرک فی صفات بھی ہے، شرک فی الحقوق بھی ہے. آج سے لگ بھگ 30-35 سال قبل میں نے اس پر 6 تقریریں کی تھی، ایک ایک گھنٹے کی، آڈیو کی شکل میں 6 کیسٹس میں ایک ایک گھنٹے کی وہ تقاریر ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شرک شاید صرف یہی ہے کہ بتوں کو سجدہ کیا جائے، یا بعض جو بھی ہیں زیادہ جو حساس ہیں وہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینے کو بھی، اللہ کی ذات میں شریک کر دینے کو بھی شرک سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے حقوق میں شریک کر دینا، شرک عملی کیا ہے اور توحید عملی کیا ہے، اس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ میں مشورہ دوں گا کہ وہ 6 کے سٹ میں نے سنیے، وہ علماء کرام کے حلقے میں بھی اور بڑے ٹاپ کے علماء کے حلقے میں بہت ہی پسند کی گئی تھی میری تقریر. تو فرمایا تم اللہ کی پرستش اور بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے ہوئے. نفی بھی ساتھ آ گئی، لا الہ الا اللہ، نفی بھی ہو گئی، کوئی الہ نہ ہو تمہارا سوائے اللہ کے، اور تم پرستش نہیں کرو صرف بلکہ بندگی کرو، اطاعت کرو، کلی اطاعت، اس کی محبت سے سرشار ہو کر. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور زکات ادا کرو. وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان مبارک کے روزے رکھو. وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور اللہ تعالی کے گھر کا حج کرو. ثم قال، اب یہ تو بات آ گئی ایک جامع بات، دین کی جامع تعریف، دین کے تقاضوں کا جامع بیان، سب آ گئے اس میں. عبادت میں پوری زندگی کی اطاعت، شرک میں ہر نوع کے شرک سے بچنا، اور پھر اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکات، جو کہ ارکان اسلام میں سے، جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کا ایک خاص رنگ بنتا ہے، ہماری ایک تہذیب وجود میں آتی ہے، ہمارا ایک خاص تمدن ہے اسلامی زندگی کا. یہ اصل میں نماز، روزے، حج اور زکات سے اس کی تشکیل ہوتی ہے. تو اس کو گویا کہ پورے دین کی تعبیر، اس کی حقیقت کو بیان کرنے میں یہ نہایت جامع کلمات ہیں. اب اس کے بعد حضور خود فرماتے ہیں، ثم قال، آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، تو کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں اس خیر کے، خیر کل کے دروازے کون سے ہیں، کن دروازوں سے اس خیر کل کو حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا جا سکتا ہے. الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے نفس کے خلاف، نفس کے حملوں کے خلاف، یہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک اور حدیث میں. وہ صدقہ تو قطیت کما یو فیول ماؤ نارا، اور صدقہ جو ہوتا ہے وہ خطا کو، گناہ کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. وہ ہو گئی یہ خطا صدقہ تو اللہ کے راہ میں، تو یہ صدقہ جو ہے اس گناہ کے اثرات کو دھو دے گا جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. وہ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، یہ میں الفاظ اضافہ کر رہا ہوں، نماز پڑھنا بندے کا رات کے پیٹ میں، رات کے درمیانی حصے میں، تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں، وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے، یہ تہجد نہیں ہے. یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا، ہاں نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دے گا. لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا فجر کے لیے. جوف کہتے ہیں پیٹ کو کسی شے کے، جوف اللیل رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے اور پھر سلس رہ جائے تو پھر سو جائے اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر. تو یہاں آپ نے فرمایا وہ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی دو، وہی دو آیتیں. یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، تتجافا جنوبہن عن المضاجع، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے رہتے ہیں، بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے. تتجافا جنوبہن عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کے باشپرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، وطمعاً، اور تمع، تمع کس کی؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی تمع ہو، لیکن سب سے بڑی تمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہوا اس اللہ سے راضی ہو گیا. یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ یہ کہ تسلیم و رضا، جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے، جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا. اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارا شر ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. تو یہ ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے صلاۃ الرجل فی جوف اللیل کا، کہ اس میں تتجافا جنوبہن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. اب اس کی کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، تو کسی انسان کو پتا نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کیا ہوا ہے. جنتوں کی نعمتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں وہ ہماری ذہنی سطح کے مطابق، وہاں پہ پھل ہوں گے، وہاں پہ شہد ہوگا، دودھ ہوگا، وہاں پہ بہت اچھا ایک شراب ہوگی جس میں نہ کوئی نشہ ہوگا اور نہ ہی کوئی بہکنے کی بات ہوگی، سرور اور کیفیت جو ہے وہ ہوگی، وغیرہ وغیرہ، حوریں ہوں گی، یہ بھی بنا بیان کیا ہے. لیکن ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں مالا عین الرات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، وہ تو ایسی نعمت ہے، وہ ابتدائی جنت ہے وہ، جس کا کہ ذکر ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے، یہ نعمتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں، وہاں کھجور کے باغات ہوں گے اور انگور کے ہوں گے، اور وہاں پر انار بھی ہوگا، رمان ہوگا، سب کچھ ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی. لیکن اصل میں اعلیٰ جنت جس کی طرف کہ پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کا ایمان گہرا تھا، وہ ان کو جو اوپر سے اوپر کی جنت میں لے جایا جائے گا رفتہ رفتہ، وہاں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہوا تھا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر. تو یہاں پر بھی فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرۃ اعین. تو کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ نے کیا کیا چیزیں مخفی رکھی ہوئی ہیں اپنے خزانہ فیض کے اندر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے. جزا بما کانوا یعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کا ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے. تو یہاں تک حضور نے یہ دونوں آیتیں جو ہیں حوالے کے طور پر، خاص طور پر تتجافا جنوبهم عن المضاجع کے حوالے سے، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل ثم قال. اس کے بعد یوں سمجھیے کہ حضور کا دریائے سخاوت جو ہے اور جوش میں آیا ہے. ثم قال، پھر آپ نے خود ایک سوال کیا، الا اخبروں کا براس الامر وعبود ہی وذروت السنامی ذروت السنامی. اے معاذ، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، اور اس کا عمود کیا ہے، ستون کیا ہے، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے؟ اب یہی وہ ہے دین کے مختلف اعمال، ان کی باہمی نسبت کیا ہے. عام طور پہ سب باتیں لوگوں کو معلوم ہے، لیکن یہ ریشو پروپورشن، اور کیا چیز مقدم ہے، کیا ثانوی ہے، کس چیز کا کس کے ساتھ منطقی ربط ہے، یہ در حقیقت حکمت دین کا موضوع ہے، یہ سب کو معلوم نہیں. اب یہاں پر پورے دین کو ایک درخت سے قابل کیا گیا، ایک ہے اس کی جڑ راس بہادر لمبا، ایک ہے عمود تنا، عمارت میں آپ کہیں گے ستون، اور درخت میں وہ تنا ہوگا. وذروت ثنا میں ہی، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے، چوٹی کیا ہے. اب آپ کو معلوم ہے درخت میں آم کا درخت ہے تو جڑ بھی ہے، اس کے بعد تنا بھی ہے، اب اس کے بعد وہ شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں پتے بھی لگے ہوئے اور آم بھی لگے ہوئے ہیں. اصل شے ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے، اصل میں درخت آم کے لیے لگایا گیا، وہ جڑ میں نہیں لگتا، وہ تنے میں نہیں لگتا، وہ تو ٹہنیوں میں جا کر لگے گا، اوپر لگے گا چوٹی کے اوپر. گلاب کا پودا ہے تو گلاب کا پودا جو ہے اس پودے کی جڑ میں پھول نہیں لگتے، اس کے تنے میں، تنا تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اوپر جو ہے وہ اس کی چوٹی جو ہے اس کے اوپر پھول لگے ہوئے ہوتے. تو اس کی جڑ کیا ہے، اور اس کا عمود کیا ہے، اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں؟ قل تو بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا حضور ضرور فرمائیے، ضرور فرمائیے. قال راس الامر الاسلام، اس معاملے کی جڑ، بنیادی منزل اسلام. یہاں اسلام اپنے اس معنی میں آیا، ایک ہے اسلام اپنے ارکان کے حوالے سے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، متفق علیہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اسلام کا بھی جیسے میں نے عبادت کا بتایا آپ کو، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، اسلام کے معنی بھی ہے سرنڈر کر دینا، ہم تن اسلام کے معنی ہے، ہتھیار پھینک دینا. اس لفظ کے اندر اصل میں نقشہ یہ ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک جو ہے وہ پھینک دیتا اپنے ہتھیار، وہ یا پھر سرنڈر کر دیا، یہ سرنڈر ہے. اسلام سرنڈر ہے اللہ کے سامنے، الاسلام، یہ ہے در حقیقت جڑ. وہ عمود ہوں الصلاح، اور عمود جو ہے اس کا تنا نماز ہے. ویسے بھی آیا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون، وہ عماد اور عمود لفظ تو ایک ہی. وہ عمود ہوں الصلاح، اس کا عمود جو ہے، اس کا تنا جو ہے، اس کا ستون جو ہے، وہی میں عرض کر رہا تھا کہ عمارت کا کیا تصور کریں گے، عمارت میں بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، پھر ستون ہے، ستون پر چھت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے درخت ہے، اس کی جڑ ہے، اس کا تنا ہے، اور پھر اوپر جو ہے برگوبار، جسے ہم کہتے ہیں برگوبار. تو فرمایا کہ اس کا عمود جو ہے، تنا یا جو اس کا ستون ہے، وہ نماز. وہ ذروت و سنا نہیں الجہاد، اور اس کے چوکی کا عمل الجہاد ہے. اب یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات. ہمارا ذہن سارا کا سارا وہ ارکان اسلام کے اوپر جمع ہوا ہے. جو وہ بہت دیندار ہیں وہ بھی 12 5 کا تو کر لیں گے معاملہ، لیکن اس سے آگے نہیں جاتا. اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، حقیقی مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے، یقین والا ایمان. ثم لم يرتابوا، ریب نہ ہو بالکل، یقین بن جائے. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور جہاد کیا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، صرف یہی لوگ سچے ہیں. یعنی اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں تو ان کو یہ حق پہنچتا ہے، لیکن اگر یہ جہاد ہے ہی نہیں، دل میں یقین ہے ہی نہیں، بہرحال ایک عقیدہ ہے والدین سے سن لیا، یا جب اسلام کو اللہ نے فتح دے دی تو فوج در فوج لوگ جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں. وہ داخل ہونا اصل میں اس بنیاد پر تھا کہ اب اٹس نو یوز ریزسٹنگ اینی مور، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، وی ہیو ٹو سرنڈر. سرنڈر کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا. تو در حقیقت قرآن نے کیا کہا، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اسے کہہ دیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں تم کو ہم نے سرنڈر کر دیا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ہم نے سرنڈر کر دیا، اب ہماری مخالفت ختم ہو گئی. اگر تم نے یہ بھی کیا ہے خلوص دل کے ساتھ، اس میں دھوکہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے ابھی تو سر جھکا دو، پھر دیکھیں گے ذرا حالات بدلیں گے پھر کھڑے ہوں گے، یہ پھر منافقت ہے. لیکن اگر اس قسم کی کوئی بات ذہن میں نہیں ہے، تو اگر آپ ایمان لائیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، آپ مسلمان مان لیے گئے، بس ٹھیک ہے، اب آپ کی جان اور مال محفوظ ہے. تو اس اعتبار سے اسلام جو ہے وہ سرنڈر ہے. تو راس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجہاد. یہ جہاد نہیں ہے تو پھر پھل نہیں ملا، پھل نہیں لگا اس درخت پر. اس درخت میں پھل جو ہے وہ تو جہاد فی سبیل اللہ کا ہے. البتہ اس میں یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے کہ جہاد کے معنی لوگوں نے صرف جنگ سمجھے، نہیں. جہاد کے لیے قتال، جنگ کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے قتال فی سبیل اللہ. سورہ صف میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں. وہاں جو فرمایا گیا، ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ کاروبار بتاؤں جو عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہاں جہاد کی اصطلاح ہے. ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جانو اور مال کے ساتھ. یہ ہے آیت نمبر 11 سورہ صف کی. اور آیت نمبر 4 میں کیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیاد مرصوص. اللہ کو محبت تو اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ایسی صفے باندھ کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو کہ دشمن اس کے اندر کوئی رخنا پیدا نہ کر سکے. تو قتال فی سبیل اللہ بھی ہے، جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے. مکے میں 12 برس جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا تھا، قرآن کے ذریعے سے جہاد، دعوت و تبلیغ کا جہاد، تربیت و تزکیے کا جہاد، تنظیم کا جہاد، یہ جہاد ہو رہا تھا. مدینے میں آ کر وہ جہاد قتال کی شکل میں گیا. تو اس لیے اس اعتبار سے نوٹ کر دیجئے کہ جہاد جو ہے وہ صرف جنگ کا نام نہیں ہے. جد و جہد، آپ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں، ظاہر بات ہے اس کے لیے پہلے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا ہوگا، پھر جو واقعتاً قبول کر لیں دل سے خلوص کے ساتھ، انہیں جمع کرو، منظم کرو. ظاہر بات ہے قتال تو جب تک مناسب تعداد میں لوگ موجود نہ ہو، مناسب تیاری نہ ہو، اور وہ اس کے لیے ان کی ٹریننگ بھی پوری نہ ہو گئی ہو، اس وقت تک جنگ تو نہیں کی جا سکتی. خودکشی تو نہیں کرنی ہے نا، جنگ کرنی ہے، تو جنگ کے لیے تو تیاریاں ہیں. اس لیے جہاد کے لفظ کو نوٹ کیجئے یہاں پر، کہ جہاد ہے کہ جو کہ چوٹی کا امر ہے. ہو سکتا ہے کوئی لوگ جہاد کر رہے ہوں، اتنی تعداد میسر نہ ہو کہ قتال کیا جا سکے، تو اگلا قدم تو نہیں اٹھائیں گے، لیکن صرف جہاد ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. ہاں اگر اللہ کی طرف سے اس معاشرے سے ریسپانس مل جائے اور متعدد تعداد کے اندر لوگ آ جائیں اور منظم بھی ہو جائیں، انہوں نے اپنے اوپر بھی اللہ کے دین کو نافذ کر لیا ہو، یہ نہیں کہ اپنے اوپر اپنے معاملے میں اپنے گھر میں تو دین ہے نہیں اور باہر دین نافذ کرتے پھر ہے. یہ نہیں, اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کیا اور پھر منظم ہو گئے ہوں کسی ایک امیر سے بیعت کر کے, بیعت سم و طاعت اور بیعت جہاد, اور وہ منظم اور سم و طاعت ان کے اندر فوگر ہو گئی اور ان کے دلوں سے ہر امنگ نکل گئی ہو سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح. یہ نہیں کہ حکومت کی طلب میں کر رہے ہو یا مال غنیمت کی طلب میں کر رہے ہو, نہیں, معاذ اللہ, صبح معاذ اللہ. وہ تو پہلی جو حدیث تھی اس مجموعے کی, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جس کسی نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے, اس کی ہجرت تو اللہ اس کے رسول کے ہاں شمار ہو جائے گی, لیکن جس نے ہجرت کی تھی دنیا کے حصول کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے, تو پھر ہجرت ہو الا ما ہاجر الیہ, تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کی طرف ہے جس کے لیے ہجرت کی ہے, اللہ اس کے رسول کو کوئی فروکار نہیں. اسی طرح قتال اگر کیا ہے مال غنیمت کے لیے, دولت کے لیے, یا کسی قبیلے سے کوئی خاص پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اور اب اس قبیلے کے خلاف حضور بھیج رہے ہیں مہم, تو بڑی تیزی کے ساتھ آ کر شریک ہو گئے کہ اب بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا. اگر ایسے جذبات ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے, قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے, قتال فی سبیل نفس ہے, نفس کے لیے قتال کر رہے ہیں. تو وہ جبکہ انسان کے دل سے ہر امنگ ہر آرزو نکل جائے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح, اس کے لیے جو جد و جہد بھی وہ جہاد میں ہے. ثم قال, اب اس کے بعد حضور مزید جو ہے حکمت کا اکرمہ, یہ جو ہے اس طویل حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے, یہ گویا کہ اس حدیث کا جو ہے اضافی جو اس کے اندر حکمت کا خزانہ ہے. الا اخبروں کا بے ملاب کے ذالک کا کل نہیں, اے معاذ میں تمہیں نہ بتاؤں ان تمام معاملات کی روح رواں کیا ہے, کیا چیز ہے کہ جو ان تمام اجزاء کو جوڑے گی اور اس کو صحیح روح پر اور صحیح جو ہے روح کے ساتھ آگے بڑھائے. یہ ملاک, یہ اصل میں عرب کہتے ہیں القلب ملاک الجسد, دل جو ہے وہ پورے جسم کے لیے ملاک ہے, وہ روح رواں تو وہی ہے, دل دھڑکتا ہے تو زندگی ہے, دل بند ہو جائے تو زندگی ختم ہے. تو میں اس تمام معاملے کا جو روح رواں ہے وہ جو میں تمہیں نہ بتاؤں. اور اس کے بعد قل, تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا یا نبی اللہ, ہے اے اللہ کے, بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ضرور 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 فرمائیے. فاخذ بلسانہ, تو حضور نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ہذا, اس کو روک کر رکھو, اس زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے, کوئی غیبت نہ نکلے, کوئی تہمت برآمد نہ ہو, کوئی ظالمانہ کلمہ, کسی کی خام خواہ عزت کے اوپر حملہ نہ ہو. روکو اس کو, تھام کے رکھو زبان کو, روک کر رکھو. یہ بات جو ہے قرآن مجید میں بھی سورہ احزاب میں جو آئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اہل ایمان اللہ کے تقوی اختیار کرو اور بات وہی کہو زبان سے جو سیدھی ہو, درست ہو, صحیح ہو. اگر یہ دو کام ہو جائیں, دل میں تقوی اور زبان کا کنٹرول, تو فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. ایک اور حدیث میں الفاظ آئے ہیں, مجھے دو اپنے اعضاء کی ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا, صرف دو اعضاء. فرمایا تم دو اعضاء کے مجھے گواہ ضمانت دے دو کہ کنٹرول میں رکھو گے, اس سے کوئی غلط حرکت نہیں ہوگی, جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. اور وہ کیا ہے؟ ایک وہ جو تمہارے دونوں گالوں کے درمیان ہے یعنی زبان, اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. ان دو کا کنٹرول, ان سے ان کے ذریعے کوئی غلط کام نہ ہو تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. تو حضور نے فرمایا, آپ نے پکڑا اپنی زبان کو, کف علیک ہذا, اس کو روک کر رکھو. قل تو یا نبی اللہ, اب دیکھیے سادگی دیکھیے, حضرت معاذ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کون ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا, یعنی یوں کہیے کہ ہم کہیں گے فقہ کا سب سے بڑا ماہر, وہ ہے معاذ ابن جبل، کیا حرام ہے کیا حلال ہے اس کو پوری طریقے سے تمیز کرنے والا. اور وہ کہتے ہیں اس بات پر حیران ہو کر، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہمارا مواخذہ اس پر بھی ہوگا جو ہم کلام کرتے رہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ آدمی جب آتا ہے، بیٹھا ہے دوستوں کے اندر، گپ شپ ہو رہی ہے، اس وقت کون اپنی زبان کا جو ہے کنٹرول کرتا ہے؟ جو منہ میں آیا کہہ دیا، اس میں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، یہ سب تو کیا ہے اللہ کے نبی، کیا ہمارا مواخذہ ہوگا اس پر بھی کہ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اب دیکھیے، حضور کی محبت، شفقت، یہ کلمہ جو ہے عرب بہت ہی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے بہت لاڈ ہو. فرمایا سکلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے کھوئے، یعنی یہ کہ تم گم ہو جاؤ اور تمہاری ماں جو ہے اس پر روئے تمہاری غیر حاضری پر یا گمشدگی پر. سکلت کا امو کا یا معاذ، وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو اوندھے منہ یا ان کے نسلوں کے بل جہنم میں جھونکنے والی سب سے بڑی شے وہ حسائد السنہ ہے. حسید کہتے ہیں فصل جب کٹ جائے، حسید ایک جنات ہوتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جبکہ حسید جبکہ جو ہے فصل کٹ گئی، کاٹ دی جانے والی. درخت وہ ہے جو کھڑا رہتا ہے، اس میں سے پھل اتار لیا جاتا ہے. اب گندم آپ کو معلوم ہے پورا کا پورا جو اس کا پودا ہے وہی کاٹا جائے گا، چنا ہے اس کا پودا کاٹا جائے گا. تو حسید کہتے ہیں فصل کاٹنا، فصل کٹی ہوئی. گویا کہ حسائد و السنتے ہیں، زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ ایک بیج بن جاتا ہے آخرت کے اندر، اور وہ وہاں پر پھر پروان چڑھتا ہے، پودا ہے. اور تمہاری زبان سے نکلے ہوئے یہ جو فصلیں ہیں جو اپنی زبان سے بو رہے ہو، جب یہ کٹیں گی تو وہ ہوں گی سب سے بڑھ کر انسانوں کو جہنم میں جھونکنے والی. وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، یا آپ نے فرمایا او عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، نسلوں کے بل یا چہروں کے بل، یہ لفظ کا انہیں اشتباہ ہے کہ آپ نے وجوہہم کہا تھا یا مناخرہم کہا تھا، چہروں کے بل یا نسلوں کے بل. آگ میں جھونکنے والی چیز جو ہے وہ زبان کی کھیتیوں سے بڑی اور کون سی چیز ہوگی؟ یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ امام ترمذی اپنی جامع میں اس روایت کو لائے ہیں. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا.